نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. تزكية دل کی صفائی کو کہتے ہیں. دل کی جو گندگیاں ہیں ان گندگیوں کو دل سے نکال دینا اور دل میں جو اچھے اچھے اوصاف ہونے چاہیے ان اوصاف سے دل کو آراستہ کرنا. دل کی گندگیوں کو نکالنے کو تخلیہ کہتے ہیں اور دل کی جو اچھی اچھی خوبیاں ہیں ان کو دل میں لانے کو تحلیہ کہتے ہیں. جب تخلیہ اور تحلیہ دونوں کام ہو جاتے ہیں تو پھر تزکیہ ہو جاتا ہے. اب تزکیہ ہو گیا تو دل میں تقویٰ آ گیا, اس لیے کہ تقویٰ ہے یہ بھی ایک دل کی خوبی ہے, ایک دل کی اچھی خصلت ہے, دل کی اچھی کوالٹی ہے. تزکیہ ہو گیا تو دل غفلت سے نکل گیا, اس لیے کہ غفلت جو ہے وہ دل کی گندگی ہے, اور اس کی جگہ پر دل کی یاد آ گئی, اس لیے کہ ذکر جو ہے یہ دل کی اچھی خصلت ہے. تو دل ذاکر ہو گیا. اسی تزکیہ کو اصلاح بھی کہتے ہیں. اصلاح, اصلاح کا معنی ہے دل کو اچھا کرنا, دل کو درست کرنا, بیمار دل کو صحت مند بنانا. جب تک دل کا تزکیہ نہیں ہوگا, جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی, جب تک دل میں تقویٰ نہیں آئے گا, جب تک دل ذاکر نہیں بنے گا, اس وقت تک پورا دین زندگی میں نہیں آ سکے گا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پورا جسم ٹھیک, یہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. اس لیے کہ جسم میں دل کی حیثیت بادشاہ جیسی ہے اور باقی جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کی حیثیت رعیت جیسی ہے, اور رعیت ہمیشہ بادشاہ کے تابع ہوتی ہے. بادشاہ اچھا ہے, اچھا کام کرے گا, خود اچھا کام کرے گا دوسروں کو بھی اچھا کام کروائے گا. بادشاہ برا ہے, برا کام کرے گا, برا کام کرے گا دوسروں سے بھی برے کام کروائے گا. اس لیے دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے اور دل کو حقیقی معنی میں دل بنانے کی ضرورت ہے. حضرت صوفیہ کرام نے اس کو اپنا موضوع بنایا اور اس پر محنت کی. محنت کی تو اللہ تعالی شانہ نے ان پر عجیب عجیب باتیں کھولی, نئے نئے راستے ان پر منکشف کیے, جن کے ذریعے انہوں نے اللہ کے بندوں کی اصلاح کا کام کیا، اللہ کے بندوں کے دلوں کا تزکیہ کا کام کیا، اور یہ صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو صوفیاء کرام کے سپرد کیا، جنہیں آپ مشائخ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اخلاص کے ساتھ، طلب کے ساتھ جنہوں نے محنت کی، اور جنہیں محقق اور حق پرست اور صحیح مشائخ ملے، اور انہوں نے بھی اپنے مریدوں پر محنت کی، تو اللہ تعالی شانہ کا فضل ضرور اترا. اور یہ محنت کرنے والے اللہ تعالی شانہ کی محبت سے سرشار ہوئی. اس میں جو بہت ہی اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ ان صوفیاء کرام کو اللہ تعالی شانہ نے دلوں کی اصلاح کے لیے جو بصیرت عطا فرمائی، اس بصیرت سے انہوں نے ایک بہت اہم بات کو سمجھ لیا. اور وہ اہم بات یہ ہے کہ دل پر محنت کر کے اگر دل کو اللہ کی یاد سے معمور کر دیا جائے، اور پورے دل کو اللہ کی یاد سے بھر دیا جائے، تو اللہ کی یاد کے علاوہ پھر دل میں کچھ رہے گا نہیں. جیسے ایک ٹیوب ہے، اس ٹیوب کے اندر کوئی چیز ہے مگر ایسا کرنے سے وہ نکل نہیں رہی ہے. ٹیوب ہے، ادھر بھی کھلا ہوا ہے، ادھر بھی کھلا ہوا، اور اندر سپونج جیسی کوئی چیز ہے جو ٹائٹ ہے. اب آپ اسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر نکل نہیں رہا ہے. تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دوسری طرف سے کوئی چیز داخل کرنی پڑے گی، اور وہ چیز جتنی اندر داخل ہوگی اتنی ہی وہ چیز نکلے گی. تب یہ ٹیوب ہے اور اس میں آپ نے یہ داخل کی انگلی، تو انگلی جتنی اندر جائے گی اتنی ہی وہ چیز نکلے گی. اور پورے ٹیوب کو اگر آپ نے انگلی سے بھر دیا، تو وہ جو چیز پہلے اندر تھی اس کا تھوڑا سا حصہ بھی اندر رہے گا نہیں. حضرت صوفیاء کرام نے یہ بات سمجھ لی، اللہ نے ان کو یہ بصیرت عطا فرمائی کہ اس میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، بخل بھی ہے، بیسیوں لڑکیوں کی محبت، بیسیوں فلموں کی محبت، بیسیوں موسیقی اور قوالیوں کی محبت، پھر دنیا کی دسیوں چیزوں کی محبت. اب یہ اتنی ساری چیزیں اس میں ہیں، ایک ایک کر کے نکالیں گے کیسے؟ ایک ایک کر کے نکالیں گے کیسے؟ ایک ایک کر کے کیسے نکالیں گے؟ حسد پر محنت کرو گے اور کسی طرح حسد دبے گا، تو ادھر بخل جو ہے وہ ترقی کر چکا ہوگا. چلو بھائی اب یہ تو قابو میں آ گیا ہے، ذرا ادھر توجہ کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ کریں گے تو پھر حسد ابھرے گا. ایک زمین ہے بنجر پتھریلی، اور اس کے اندر خضرو گھاس ہے، مختلف قسم کے جنگلی پودے. جب تک یہ پودے اور جب تک یہ خضرو گھاس ایک ایک کر کے نکالا نہ جائے، اس وقت تک اس زمین میں کسی اور چیز کو اگانے کی صلاحیت نہیں رہے گی. اس لیے کہ یہ جو خضرو گھاس، شربز، جنگلی پودے، ان کی جڑیں جو ہے، جڑیں، روٹس، انہوں نے زمین کو پکڑ کے رکھا ہے. اب جب تک یہ زمین کو چھوڑے نہیں وہاں تک دوسرے کسی اچھے پودے کو اگنے کا موقع نہیں ملے گا. اب اس کو صاف کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو ہے کہ ایک شخص روزانہ جاوے اور ایک کو اکھیڑ اکھیڑ کر کے نکالے. زمین بہت بڑی, اب وہ وہاں تک پہنچے گا تو پھر یہاں اگنا شروع ہو چکا ہوگا. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آگ لگا دو, آگ لگا دو تاکہ ایک ساتھ ہی جل کر کے راکھ ہو جائے. وہ تو یہ اندر ایک ایک کر کے کہاں تک نکالتے رہو گے؟ تو ذکر کر کر کے اللہ کے عشق کی آگ کو دل میں لگا دو. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذکر کر کر کے ذکر کی کیفیت کو دل میں اتنی غالب کرو کہ دل کی ساری کیفیات مغلوب ہو جائیں. حسد کی کیفیت یہاں ہے, ذکر کی کیفیت اتنی غالب کرو کہ وہ حسد کو دبا دے. کینا ہے, ذکر کو اتنا پاورفل کرو کہ یہ ذکر جو ہے وہ اس کو دبا دے. دل میں ذکر آ جائے, دل میں, زبان سے نکل کر دل میں آئے, زبان سے نکل کر دل میں آئے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت ہی عجیب تمثیل بیان فرمائی ہے قرآن مجید کی ایک آیت کی روشنی میں. حضرت فرماتے ہیں کہ بلقیس سے جب یہ کہا گیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے دو, ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے, تو بلقیس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃً, بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی سے جنگ کرتے ہیں اور جنگ کر کے فتح یاب ہو کر شہر میں داخل ہوتے ہیں, افسدوہا, تو اس شہر اور شہر میں رہنے والوں کو برباد کر دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلہا اذلہ, اور اس میں جو لوگ عزت اور شان و شوکت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں انہیں ذلیل کرتے ہیں اور ان کی ناک زمین پہ رگڑواتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کا واقعی یہی مزاج ہے. بلقیس ہوشیار تھی, پہلے زمانے میں جنگ ہوتی تھی, آج کل بھی جنگ ہوتی ہے. فتح یاب ہو کر کے داخل ہونے والا لشکر برباد کر دیتا ہے, اس شہر کو ویران کر دیتا ہے, اور اس میں جو عزت والے لوگ ہیں ان کو بڑی ذلت اٹھانی پڑتی ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل جو ہے اس کی بھی ایک بستی ہے, اور جب یہ بیمار ہوتا ہے, جب اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا ہے, تو اس میں جو عزت والی چیزیں ہیں وہ رذائل ہیں, حسد بہت عزت سے رہتا ہے اندر, کینہ بہت عزت سے رہتا ہے, بغض بہت عزت سے رہتا ہے, لڑکی کی محبت بہت عزت سے, اس لیے کہ یہ اتنی عزت سے رہتے ہیں کہ یہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ان کو اگر ذلیل کرنا ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بادشاہ کو اس میں اتارو, بادشاہ کو اتارو. ان الملوک اذا دخلوا قریۃً افسدوہا, اس بستی کو برباد کرتے ہیں بادشاہ, اور وہاں جو عزت والے لوگ ہیں انہیں ذلیل کرتے ہیں, اور پھر نئے سرے سے اس شہر کی تعمیر کرتے ہیں بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق. اللہ کو اس میں اتارو, یہ بستی ویران ہوگی, ویران ہونے کے بعد اس میں جو عزت والی چیزیں ہوں گی وہ ذلیل ہو جائیں گی, پامال ہو جائیں گی, اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اپنی مرضی کے مطابق اس بستی کو دوبارہ آباد کرے گا. یہ صوفیاء اکرام نے سمجھ لیا اور انہوں نے سب کو ذکر میں لگایا. اب یہ بات جو ہے دور سے دیکھنے والوں کو، بے بصیرت لوگوں کو جن کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے، چھپتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ذکر 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 ذکر، ساری محنت ذکر پر، ساری محنت ذکر پر، ساری محنت ذکر پر، یہ اور کسی چیز کی بات ہی نہیں کرتے. یہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ تو بنیاد ہے. دل ذاکر تو پورا جسم عمل میں لگے گا، اور دل ذاکر نہیں تو جسم عمل میں نہیں لگے گا. اور اگر عمل میں لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر کوئی کہے کہ میں تو ذکر فکر نہیں کرتا، میں نے تو دل کو ذاکر نہیں بنایا ہے، پھر بھی اتنے سال سے میری نماز نہیں چھوٹ رہی ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ نماز کے عمل کی صورت ہے، حقیقت نہیں ہے. اور آخرت میں فیصلے صورت پر نہیں ہوتے، حقیقت پر ہوتے ہیں. قیامت کے دن جب یہ نماز اللہ کے دربار میں رکھی جائے گی تو پتا چلے گا، فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، ایک گھوڑا ہے یا گدھا ابھی پتا نہیں چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غبار اڑ رہی ہے، اور غبار کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا، نظر نہیں آتا. وہ گھوڑا ہے یا گدھا یہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس وقت غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ یہ نماز صورت، نماز کی صرف صورت ہے یا نماز کی حقیقت بھی ہے. بلکہ نظر تو کیا آئے گا، جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو یہ حقیقت اور صورت سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ حقیقت اور صورت میں فرق کیا ہے. صورت اور حقیقت میں بہت فرق ہے. کسی میوزیم میں آپ چلے جائیں اور اس میوزیم میں بہت بڑے شیر کا پتلا رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی جا کر کھیلتا ہے، اس لیے کہ وہ شیر کی حقیقت نہیں، شیر کی صورت ہے. بہت بڑا شیر، اس کے ساتھ بچہ بھی جا کر کھیلتا ہے، یہ شیر کی صورت ہے، حقیقت نہیں. اور اگر کسی کمرے میں شیر کا چھوٹا سا بچہ جو کہ زندہ ہے وہ داخل ہو جائے، یہ چونکہ شیر کی حقیقت ہے، صورت نہیں، تو بڑے بڑے پہلوان جو ہیں ان کے دلوں پر بھی خوف طاری ہو جائے گا کہ شیر کا بچہ آ گیا. اس لیے میرے بھائیو، اپنے دلوں میں یہ خیال مت لاؤ کہ یہ ذکر پر محنت کروا رہے ہیں. اگر ذکر کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، کوئی فائدہ نہ ہوتا، یہ جو میں فائدے بیان کر رہا ہوں کہ اس سے دل ذاکر، کوئی فائدہ نہ ہوتا، پھر بھی ذکر اللہ کی یاد کو کہتے ہیں، تو ذکر کے بارے میں یعنی اللہ کو جو لوگ یاد کرتے ہیں اس کے بارے میں ہماری زبانوں پر کوئی منفی بات آنی ہی نہیں چاہیے تھی. اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں کے بارے میں، یہ ذکر والے لوگ ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں، یہ خانقاہوں میں بس صرف ذکر کرایا جاتا ہے، یہ پیٹرول ڈالا جا رہا ہے تاکہ گاڑی چلے. تو دلوں کے اوپر محنت کرنی ہے، دلوں کو ذاکر بنانا ہے. اور دلوں کو ذاکر بنانا ہے تو غافل دل کو ذاکر کیسے بنایا جائے، مردہ دل کو زندہ کیسے کیا جائے، بیمار دل کو تندرست کیسے کیا جائے، اس کے لیے مہارت کی ضرورت ہے. وہ مہارت اللہ تعالی شانہ نے مشائخ کو عطا کی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے جو شخص بھی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اپنے دل کا تزکیہ کرانا ہے، مجھے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے دل کو ذاکر بنانا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ وہ کسی کامل شیخ کو تلاش کر کے اپنے آپ کو اس شیخ سے وابستہ کر لے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں اصلاح کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دل میں تقویٰ اتر جائے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دل سے رذائل، گندی چیزیں نکل جائیں اور خصائل، اچھی چیزیں آ جائیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ذکر بھی شروع کر دیں، مگر کسی ایک شخص کو اپنا شیخ منتخب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو نفس کو آزاد رکھ کر کوئی نفس کو قابو کرنا چاہے یہ کیسے ہوگا؟ نفس کو آزاد رکھ کر نفس کو قابو کرنا چاہے, کمٹ کرنا نہ چاہے. جب ایک شخص اپنے دل پر محنت کرتا ہے تو اچھائیاں آ جاتی ہیں, برائیاں نکل جاتی ہیں, اور برائیاں جب نکل جاتی ہیں تو یہ شخص جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. فنا فنا یعنی اب یہ رہا ہی نہیں. یہ شخص نہیں رہا کا کیا مطلب؟ اس کا نفس اتنا کنٹرول میں آ گیا کہ اب اس کے نفس کی کچھ چلتی نہیں. فنا ختم ہو جاتا ہے, اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا, اپنے کو حقیر سمجھتا ہے, اپنے اعمال کو بھی حقیر سمجھتا ہے, اللہ کا شکر بھی بجا لاتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا ہے, مسلمان بنایا ہے, نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں, مگر آپ کی شان کے مطابق میں کچھ کروں یہ ممکن نہیں ہے. یعنی اللہ کی معرفت اتنی کھلتی ہے اس کے سامنے کہ بہتر سے بہتر عمل, اخلاص سے بھرپور بھی اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل نہیں. اور یہ جو ہے یہ کامیابی, یہ منزل کو پہنچ گیا. فنا فنا, ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش, کوئی چاہت؟ تو ایک شعر پڑھا انہوں نے, میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے, میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے, میں اپنی انا کی فنا چاہتا ہوں. کوئی میرا تقاضا نہیں ہے, کوئی تقاضا نہیں, میں انا. فرعون نے بھی کہا تھا نا کہ انا ربکم الاعلا, میں تمہارا سب سے بڑا رب. شیطان نے بھی کہا تھا انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر. یہ میں, میں اور میری میں, آپ کو تو نظر آئے گی جب آپ مجھے دیکھیں گے تو تو, تو میری میں ہے اور آپ کے لیے وہ تو ہے. اسی لیے ایک شاعر نے کہا کہ تو کو اتنا میٹا کہ تو نہ رہے, یعنی تیری میں کو اتنا میٹا, دل پر اتنی محنت کر اور اللہ کی بڑھائی دل میں اتنی آ جائے, اللہ کی معرفت دل میں اتنی آ جائے کہ میں مٹ جاوے, میں کچھ ہوں یہ رہے ہی نہیں. یہ سب سے بڑا اعزاز. اس نے غلطی کی, اس میں میں تھی. آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی, آدم علیہ السلام میں میں نہیں تھی. اس نے کیا گیا انا خیر منہ, غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی, غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ غلطی نہیں ہے, میں نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے, اس لیے کہ میں تھی وہاں شیطان میں اور یہاں میں نہیں تھی. تو انہوں نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہاں میں نہیں تھی تو فوراً جھک گئے, یہ ہمارے پروردگار, ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, غلطی ہو گئی ہماری, غلطی ہو گئی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر آپ ہمیں بخشیں گے نہیں, آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم ضرور بھی ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. انہوں نے کچھ یہ نہیں کہا کہ شیطان نے ہمیں ورگلایا تھا, ہم اصل میں یہ سمجھے تھے. یعنی عذر پیش کرنے کی شیطان کے پاس اتنی وجوہات نہیں تھی جتنی آدم اور حوا کے پاس تھی. وہاں میں تھی تو ہمیشہ میں والا آدمی مخلوق کے سامنے بھی اللہ کے سامنے بھی عذر پیش کرے گا کہ نہ ایسا نہیں ایسا ہوا ہے, ایسا نہیں ایسا ہے, اس وجہ سے. اور جس میں میں نہیں ہوتی وہ اللہ کے سامنے تو عذر پیش کرتا ہے, مخلوق کے سامنے بھی کہہ دیتا ہے کہ معاف کر دیجئے.
معاف کر دیجیے بھائی غلطی تمہاری ہماری معاف کر دیجیے ہماری غلطی, ہم آخرت تک اس مسئلے کو لے جانا نہیں چاہتے, اس کو تل دینا نہیں چاہتے, موت حیات کا کوئی بھروسہ نہیں. تو کو اتنا میٹا کہ تو نہ رہے, تو کو اتنا میں یہ رہے ہی نہیں. اور مٹانے کا طریقہ کیا ہے, اپنے آپ کو کسی شیخ کامل سے وابستہ کر کے اس کی رہنمائی میں جو اعمال بتلائے جائیں جو اشغال بتلائے جائیں ان پر محنت کرنا, اپنے احوال کی اطلاع کرنا, اور اس اطلاع پر وہ جو رہنمائی کرے جو پرسکرپشن دے اس پر عمل کرنا, اس سے تو مٹتا ہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے. گھر ہے گھر, اگر مجھ سے کہا جائے کہ اس گھر کو مٹا دو, بلڈوزر لائیں گے اسے مٹا دیں گے, مگر مٹنے کے بعد کچھ آثار رہیں گے. وہاں سے گزرنے والا اندازہ لگا لے گا کہ یہاں ایک گھر تھا, فاؤنڈیشن ہے, کچھ اینٹیں ہیں. اور دوسرا گھر کو مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ گھر کو بالکل مٹا دو, زمین سے فاؤنڈیشن وغیرہ سب نکال دو, اور بالکل وہاں پر زمین کو ہموار کر کے باغ بنا دو. اب وہاں سے کوئی گزرے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہاں کسی زمانے میں گھر تھا, تو کہ گھر تھا, کھنڈرات ہیں, نشانات ہیں, تو کہے گا کہ یہاں پر گھر تھا, تو کہ ہاں وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے گھر تھا. یہاں آپ نے بکری کو ذبح کیا اور بکری کو ذبح کر کے اس کی کھال بھی تقسیم کر دی, گوشت بھی تقسیم کر دیا, لیکن خون جیسا ہے ویسا وہاں پڑا ہوا ہے, اس کا رنگ موجود ہے, بو بھی آ رہی ہے, تو پتا چلے گا کہ یہاں کوئی جانور ذبح ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جانور ذبح کر کے تقسیم کر کے بالکل صاف کر لی جائے, ایئر فریشنر سے اس کی بدبو کو بھی مٹائی جائے. یہ دونوں ختم کرنے میں اور مٹانے میں فرق ہے. پہلے مٹانے میں کچھ آثار اس کے رہ جاتے ہیں, دوسرے مٹانے میں آثار بھی نہیں. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہستی میں ہوں, اس کا ذرہ رنگ بھی نہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جھک گیا ہو, چھ مہینے, آٹھ مہینے, دس مہینے کے بعد بھی نفس اندر سے حرکت کرے اور غصے میں آ کر کہے کہ جانتا ہے میں کون ہوں, نہیں ہوتا ہی نہیں ایسا, مٹ چکا ہے فنا. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. یہ کیسے ہوگا, یہ اللہ کی یاد میں کمال پیدا کر کے دل میں اللہ 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 یہ ذکر کر کر کے اللہ کی یاد اتنی رچ بس جاوے, اللہ ہو اللہ ہو. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہو میں اتنا کمال پیدا کر, ہو میں اتنا کمال پیدا کر. اور ہو میں کمال کیسے پیدا ہوگا, کسی تگڑے شیخ سے وابستہ ہو کر. حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے تھے کہ شیخ تو تگڑا ہونا چاہیے, جو مریدوں کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرے, پکڑ دھکڑ بھی کرے, ان کی اصلاح کرے. ہو میں اتنا کمال پیدا کر, وہ ذکر بتائے, اس ذکر پر مداومت کے ساتھ محنت کرے, اور محنت کر کے دھیرے 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 یہ ذکر اندر جمے گا, اللہ کی یاد جمے گی. اب یہ اللہ کی یاد میں ترقی ہوگی, اللہ کی معرفت بڑھے گی. اب یہ ہو جو ہے, ہو یہ ہو ٹیوب میں داخل ہو رہا ہے اور تو نکل رہا ہے. یہ تو کو نکالنے کا طریقہ یہی ہے, تو کو نکالنے کا طریقہ یہ کہ دل کے ٹیوب میں جو تو سے بھرا ہوا ہے, یہ تو نکلے اور ہو اندر داخل ہو, اللہ ہو. عجیب شعر ہے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے. بہت آہستہ آہستہ سمجھا رہا ہوں, اللہ کرے کہ یہ باتیں میرے دل میں بھی اتر جائے, آپ سب دوستوں کے دل میں اتر جائے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، یہ تو بتلا دیا کہ کرنا گیا ہے، بالکل مٹ جانا ہے، بالکل مٹ جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مٹ جانا یہی عزت کی چیز ہے. ایک اللہ والا کہتا ہے کہ یہی ہے میرا اعزاز. میں آپ کے پاس عزت کی کون سی چیز ہے؟ تو کہ میں میرے شہر کا میئر ہوں. آپ؟ تو کہ میں کاؤنسلر ہوں. اور آپ؟ میں بہت بڑا تاجر ہوں. اور آپ؟ میں شہر کا صدر مفتی ہوں. اور آپ؟ میں بہت بڑا زاہد ہوں. یہ ہر ایک کو اپنا کوئی کمال نظر آتا ہے، ہر ایک کو کمال نظر آتا ہے. جب تک ہمیں اپنا کمال نظر آتا رہے گا، اس وقت تک ہم نہ اللہ کی نظر میں صاحب کمال ہیں، نہ اللہ کی مخلوق کی نظر میں. اور جب ہمارے دلوں میں ایسا ہو جائے گا کہ میں نہ زاہد ہوں، نہ عابد ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ عالم ہوں، بس اللہ کا فضل ہے کہ اس نے پردہ ڈال رکھا ہے، مٹا دیا، اب اللہ کی نظر میں بھی آپ صاحب کمال اور اللہ کی مخلوق کی نظر میں بھی صاحب کمال. جو اپنی نظر میں چھوٹا وہ سب کی نظر میں بڑا، اور جو اپنی نظر میں بڑا وہ سب کی نظر میں چھوٹا. آپ کیا ہے؟ میں فنا چیز ہوں. 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 تو یہ اللہ والے نے کہا کہ یہ عزت کی چیز، یہ عزت کی چیز. آپ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ مفتی ہے، یہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہی ہے میرا اعزاز. ان کی عزت کی چیز یہ ہے کہ یہ شہر کے سب سے بڑے مفتی ہیں، یہ اس مفتی، سب سے بڑے مفتی ہونے کی عزت پہ جی رہے ہیں. اور یہ جی رہے ہیں میئر کی عزت پہ، یہ جی رہے ہیں مال کی عزت پہ، یہ جی رہے ہیں چیئرمین کی عزت پہ. یہی ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری عزت یہی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں اس عزت پہ جی رہا ہوں. میرے بھائیو، اس وادی میں چونکہ ہم نے قدم نہیں رکھا ہے، اس لیے یہ باتیں سمجھنا بھی مشکل ہے. کرنا گیا ہے، تو کوئی اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ ہوں میں اتنا کمال پیدا کر، ذکر میں کمال، ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوں تو رہے تو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کے ہوں رہے اندر، تو نہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے سے واپس تشریف لاتے تھے، فتح یاب ہو کر، فتح یاب ہو کر، تو فتح یاب ہو کر آ رہے ہیں، غزوہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں فتح یاب ہو کر داخل ہو رہے ہیں، تو سینہ باہر نکل آتا ہے ایسے موقع پر، سر اونچا ہوتا ہے، فاتح بن کر داخل ہو رہا ہے ایک شخص. اور 8 سال پہلے حالت کیا تھی؟ قسم پرسی کے عالم میں نکلے، اور 8 سال میں اللہ نے یہ شان نو شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخلہ نصیب فرمایا. مگر حالت کیا تھی وہاں؟ جتنے دستے تھے، لشکروں کی ٹکڑیاں الگ الگ، وہ سب پہلے داخل ہوئیں، اور بالکل اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ داخل ہو رہا ہے. ہر دستے پر ایک ایک امیر مقرر تھا، ایک ایک امیر مقرر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے میں آپ خود امیر تھے، سارے دستے مکہ مکرمہ میں پہلے داخل ہو رہے ہیں، سب سے اخیری دستہ جو داخل ہو رہا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ جتنے دستے تھے ان سب دستوں میں سب سے چھوٹا دستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اونٹنی مبارکہ پر سوار ہیں، اور ساتھ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ غلام کے بیٹے اور سر جھکا ہوا ہے، بجائے اس طرح داخل ہونے کے سر جھکا ہوا ہے، اس لیے کہ دل میں یہ تھا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں، وہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ اس نے کیا ہے، اور میرے جیسے ایک بندے کے اوپر اللہ نے اتنا فضل کیا، یہ تصور. اور کیا فرما رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں تاکہ کسی کے سامنے بھی، کسی کے دل میں بھی یہ خیال نہ گزرے کہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ، کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کے. لا الہ الا اللہ وحدہ ونصر عبدہ، اسی نے اپنے بندے کی مدد کی ہے. وہ انجز وعدہ، اور اسی نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا، میرا کچھ بھی نہیں اس میں. وہزم الاحزاب وحدہ، اور انہوں نے ہی ساری جماعتوں کو اکیلے شکست دیا، سب انہوں نے کیا ہے. واپس لوٹتے تھے جب بھی اور مدینہ منورہ نظر آتا تھا تو یہی پڑھتے تھے. دل کو میرے بھائیو ذاکر بناؤ، ذکر کو کسی طرح داخل کرو، ذکر کو داخل کرو تاکہ وہ ساری چیزیں نکل جائے. اور اس کے لیے ماہر شیخ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک ایکسپرٹیز ہے، کون سا ذکر بتانا ہے، کون سا مراقبہ بتانا ہے، اس مراقبے کا طریقہ کیا ہوگا، کتنی دیر کے لیے وہ مراقبہ کیا جائے گا، ذکر کرنا ہے کتنی مقدار میں کرنا ہے، جہر کتنا ہوگا، حرکت کیا ہوگی، ذکر کے ساتھ کوئی دوسرا مراقبہ ہے یا ذکر کے بعد پھر آگے جا کر کے مراقبہ ہو، یہ سب ایکسپرٹیز ہے. اور ہر شخص کو دیکھ کر کے اس کی حالت کے مطابق چلایا جاتا ہے. اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہے. اور شیخ کون سا؟ جو مشائخ حقہ میں سے ہو، اہل سنت والجماعت کے طریق پر ہو، بدعتوں میں مبتلا نہ ہو، جھوٹا اور فروڈی شیخ نہ ہو. اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کو کسی معتبر مانے ہوئے شیخ کی طرف سے اجازت اور خلافت ملی ہو. معتبر اور مانے ہوئے شیخ کی طرف سے خلافت اور اجازت ملی ہو، اس نے اپنی اصلاح کسی معتبر مانے ہوئے شیخ سے کرائی ہو، اور اس شیخ نے اعتماد کر کے خلافت دی ہو، اجازت دی ہو کہ میں آپ کو خلافت دے رہا ہوں، اجازت دے رہا ہوں، اب آپ میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ دوسروں کو بیعت کر کے ان کی اصلاح کریں. تو ہو سکتا ہے کہ جن سے آپ بیعت ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں ان کو آپ نہ جانتے ہو، ان کو تو جانتے ہیں، وہ بڑے ہیں، انہوں نے ان کو اجازت دی ہے، انہوں نے ان کو خلافت دی ہے. اجازت یافتہ ہو، تربیت یافتہ ہو، بغیر خلافت کے شیخ نہ ہو. بہتر سے بہتر علاج کرنے والا ڈاکٹر آپ کو مل جائے اور پورا شہر یہ کہے کہ بہترین ڈاکٹر ہے، بہت اچھا علاج کرتا ہے، مگر ایک بات ہے کہ کسی یونیورسٹی کا فارغ نہیں ہے بھائی، اتنا میں آپ کو پہلے سے کہہ دوں. جتنے لوگ اس کے پاس گئے سب کو شفا ہو گئی ہے، مگر میں اتنا آپ کو بتا دوں، کسی یونیورسٹی کا فارغ نہیں ہے، آپ نہیں جائیں گے، ڈر لگے گا آپ کو. تو سند تو چاہیے نا، سند. ایسے ہی کوئی شیخ بن کر کے بیٹھ جاوے، یا یہ کہ وہ کسی کا خلیفہ تو ہے، مگر جس نے اس کو اجازت دی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے. سرٹیفکیٹ تو ہے مگر ایسے ہی جھوٹا سرٹیفکیٹ. اس کے پاس بھی آپ نہیں جائیں گے, ایسے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائیں گے. ایسے ڈاکٹر اس ڈاکٹر کی جس کے پاس جھوٹا سرٹیفکیٹ ہے, اور وہ ڈاکٹر جس کے پاس سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے, اگر یہ کسی کا علاج کریں گے اور حکومت میں رپورٹنگ ہوئی تو یہ مجرم قرار دیے جائیں گے. خلافت ملی ہوئی ہو مشائخ حقہ میں سے کسی سے, ایسے شیخ سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا چاہیے. اچھا بھائی, مشائخ حقہ میں سے کسی کو خلافت ملی ہوئی ہو, ان کو بھی ملی ہے, 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 اب میں ان میں سے کس کے ساتھ بیعت ہو جاؤں؟ کہ آنکھ بند کر کے جس کے ساتھ دل چاہے بیعت ہو جاؤ, سوچے سمجھے بغیر بیعت ہو جاؤ؟ نہیں نہیں. مشائخ حقہ میں سے کسی نے اجازت دی ہو, خلافت دی ہو, اب یہ اس قابل ہوا کہ آپ غور کر سکیں, یہ ایلیجبل ہوا کہ اب آپ غور کر سکیں. اگر خلافت نہیں ہے تو غور ہی نہیں کرنے کا. خلافت ہے, آپ غور کریں کہ میں کیا اس کو شیخ بناؤں یا نہ بناؤں. میرے لیے یہ شیخ بن سکتا ہے یا نہیں, اس کے لیے تین چیزیں دیکھنے کی. یہ بھی ہے, 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 یہ بھی ہے. اب ان میں سے میں کس کو اپنا شیخ بناؤں, اس میں تین چیزیں دیکھنے کی. سب سے پہلی چیز یہ دیکھنے کی کہ مجھے ان سے عقیدت ہے یا نہیں. عقیدت کا کیا معنی؟ کہ دل یہ کہتا ہو کہ یہ نیک آدمی ہے, دل یہ کہہ رہا ہو کہ یہ اللہ والا ہے, دل یہ کہہ رہا ہو کہ یہ تگڑا شیخ ہے, اسے پتا ہے کہ لوگوں کا علاج کیسے کرنے کا, یہ ماہر ہے اس فن میں. عقیدت ہو دل میں, عقیدت کہ جس ڈاکٹر کے پاس میں جا رہا ہوں یہ میری بیماری کا علاج صحیح کر سکے گا. عقیدت ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوگا اس ڈاکٹر سے؟ اس لیے کہ جب عقیدت نہیں ہے ڈاکٹر سے تو وہ آپ کو گولی دے گا, تو آپ پھر انٹرنیٹ پر جا کر کے خود تحقیق کریں گے کہ یہ گولی صحیح دی ہے کہ نہیں. اتنی عقیدت ہو ڈاکٹر میں کہ وہ آپریشن کا کہے تو آپ وہ بھی مان لیں, وہ گولی کھلائے تو گولی کھا لیں, وہ سیرپ دے دے تو سیرپ, وہ انجیکشن کے لیے کہے تو فوراً آستین چڑھا دیں آپ. ہم سب کی عقیدت ڈاکٹروں کے ساتھ ایسی ہی ہے کہ نہیں؟ وہ جو کہتا ہے مان لیتے ہیں, اسی وجہ سے ہمارا علاج ہوتا ہے. اگر ہم اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں, وہ جو بات کہیں اس کے اوپر 100 مرتبہ غور کریں, تو نہ ہمارا علاج ہوگا نہ اسے ہمارے اندر دلچسپی رہے گی. بلکہ اگر وہ آزادی کے ساتھ کام کر رہا ہوگا تو آپ کو منع ہی کر دے گا کہ میرے پاس اب مت آنا. اور یہاں چونکہ ہمارے ڈاکٹر حکومت کی طرف سے کام کرتے ہیں, اس لیے منع تو آپ کو نہیں کر سکتے, مگر دل ہی دل میں وہ دعا ضرور کرے گا کہ کسی اور کے پاس ٹرانسفر ہو جائے تو اچھا ہے. وہ جسمانی ڈاکٹر ہے, شیخ روحانی ڈاکٹر. عقیدت چاہیے, عقیدت. تو بیعت ہونے سے پہلے ہی دیکھ لو کہ عقیدت ہے یا نہیں. عقیدت کے ہی نوز ہز سٹف, ماہر ہے یہ, اس کو پتا ہے کہ بیماری کیسے پکڑنے کی, اسے پتا ہے کہ بیماری کا علاج کیسے کرنے کا. یہ میری کیئر کرے گا, یہ میرا خیال رکھے گا, مجھے چلائے گا, میری رہنمائی کرے گا. عقیدت ہو, عقیدت کے ساتھ محبت. عقیدت اور محبت الگ الگ چیز ہے. محبت دل میں اس کے لیے کوئی نفرت, میل, ڈس لائکنگ نہیں, محبت ہے. دل اس کی طرف مائل ہے, اچھا لگتا ہے, آپ ایڈمائر کرتے ہیں اسے, محبت ہو. عقیدت اور محبت میں فرق ہے. عقیدت میں کیا ہوتا ہے؟ عقیدت میں یہ ہوتا ہے کہ میں اس سے جس میدان میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اس میدان میں یہ ماہر ہے, ایکسپرٹ ہے, یہ ہے عقیدت. تو بھئی ایک شخص فٹ بال کی ایک ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے, ایک ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے, لیسٹر کو سپورٹ کرتا ہے, لیسٹر کو سپورٹ کرتا ہے, اور بولٹن کی ٹیم کو سپورٹ نہیں کرتا. مگر بولٹن کی ٹیم میں ایک کھلاڑی بہت اچھا کھیلتا ہے, پورے ملک میں اس جیسا کوئی کھیلتا نہیں ہے. تو لیسٹر کی ٹیم کو سپورٹ کرنے والے کو عقیدت تو ہوگی اس سے کہ زبردست کھیلتا ہے, اس جیسا کوئی نہیں کھیل سکتا, ہی نوز ہز سٹف, مگر محبت نہیں ہوگی, محبت نہیں ہوگی, عقیدت ہے محبت نہیں ہے. تو دیکھ لیا آپ نے, عقیدت ہے محبت نہیں. اور باپ سے محبت تو بہت ہے مگر باپ بھولا بھلا اور گبلا ہے. تو بیٹے کی عقیدت کا یہ عالم ہوگا کہ میرے ابا کو اگر دودھ لینے کے لیے بھی بھیجے نا دکان میں تو یہ دھوکہ کھا کے ہی بےچارا آئے گا. محبت تو بہت ہے باپ سے, محبت بہت, مگر عقیدت کا یہ عالم کہ مسجد والے اگر یہ کہیں کہ آپ کے ابو کو ہم مسجد کی کمیٹی میں لینا چاہتے ہیں, نہ 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 بھائی مت لینا ان کو, نہ. دیکھو عقیدت بالکل نہیں, محبت تو بہت ہے, عقیدت بھی ہو, عقیدت کے ایکسپرٹ ہے روحانی بیماریوں کے علاج میں, اور محبت بھی ہو, اچھا بھی لگتا ہو. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ نفرت بھی نہیں ہے مگر کلک نہیں ہوتا. عقیدت بھی ہے محبت بھی ہے, ان کے ساتھ عقیدت محبت ہے, ان کے ساتھ عقیدت محبت ہے, ان کے ساتھ عقیدت محبت ہے, ان کے سب کے ساتھ اب عقیدت محبت ہے, اب کیا کریں؟ تو دیکھو کہ عقیدت و محبت کس سے زیادہ ہے, سب کے ساتھ برابر ہے, اب کیا کریں؟ تو تیسری چیز دیکھو کہ مناسبت کس کے ساتھ ہے, کمپیٹیبلٹی کس کے ساتھ ہے. کمپیٹیبلٹی کس کے ساتھ ہے؟ عقیدت محبت اور کمپیٹیبلٹی, عقیدت محبت اور مناسبت, یہ تین چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. مناسبت ہے کمپیٹیبلٹی, شادی میں بھی سب کچھ ٹھیک ہے مگر کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, کمپیٹیبلٹی نہیں تو شادی نہیں کرے گا, اور اگر کیا تو پھر وہ شادی بجائے خوشی کے جہنم بن جائے گی. کمپیٹیبلٹی, دو آدمیوں کا ایک ساتھ لمبی دیر تک پیار محبت سے رہنا اور جس کام کو وہ کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی کا ہونا, اس کے لیے کمپیٹیبلٹی ضروری ہے. بزنس میں بھی دو آدمیوں کے کمپیٹیبلٹی ضروری, استاد شاگرد میں بھی کمپیٹیبلٹی ضروری, مناسبت ضروری ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ سب کے ساتھ عقیدت بھی برابر, محبت بھی برابر اور مناسبت بھی برابر, تو اب فائنل فیصلہ, ان میں سے مجھے سب سے زیادہ نفع کس سے ہوگا, انفع کون ہے میرے لیے, انفع, انفع مجھے نفع کس سے ہوگا. حکیم الامت مولانا شیخ علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی کو شیخ بناتے وقت یہ مت دیکھو کہ افضل کون ہے, سب سے بڑا بزرگ کون ہے, اس سے میں تو بیٹھوں گا, اور ہو جاتے ہیں بیت سب سے بڑے بزرگ سے. اور بیت ہو جانے کے بعد جب تک وہ زندہ رہتے ہیں ایک مرتبہ بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, بس بیت ہو گئے. حکیم الامت فرماتے افضل کو مت تلاش کرو, انفع کو تلاش کرو. بہت بڑے بزرگ ہیں اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ نفع بھی مجھے انہی سے ہوگا, تو ان سے ہو جاؤ. اور سب سے بڑے نہیں, دس میں سے سب سے نیچے درجے پر ہیں, مگر آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ نفع مجھے ان سے ہوگا, تو پھر ان سے ہو جاؤ. اس لیے کہ مقصود کسی کی فضیلت نہیں ہے, مقصود ہمارا نفع ہے. کسی کی فضیلت سے ہمیں کیا لینا دینا, ہمارا نفع. عقیدت ہے, محبت ہے, مناسبت ہے اور انفع ہے, انفع. جب دل یہ فیصلہ کر لے اب پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپنا شیخ بنا لینا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے اور اس کی رہنمائی میں چلتے 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 دل کو ذاکر بنانا چاہیے. عقیدت، محبت، مناسبت اور انفع ہے. پتا کیسے چلے گا اس کا؟ پتا تب چلے گا جب آپ کسی شیخ کی مجلس میں بیٹھیں گے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ. انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سوجھ بوجھ دی ہے، مقصد کو سامنے رکھ کر کے دیکھے گا، غور کرے گا اور پتہ چلا کہ ہاں مجھے عقیدت بھی ہو گئی ہے ان سے، تو پہلے تو میں جانتا نہیں تھا، اب جان گئے، عقیدت ہو گئی مجھے، محبت بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے، مناسبت لگ رہی ہے. یا ہے کہ ابھی مناسبت کا پتہ نہیں تو کچھ تھوڑی بہت بات چیت کرو، خط و کتابت کرو، کچھ پوچھ پاچھ کرو. نفع مجھے ہو رہا ہے اس لیے کہ جب بھی میں ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو مجھے خدا یاد آتا ہے، جب بھی میں ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو دل یہ چاہتا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر اسی کام میں لگ جانا چاہیے. جب بھی میں ان کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو آخرت کی فکر بڑھتی ہے اور دنیا کی فکر گھٹتی ہے. مجلس سے اٹھتا ہوں تو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ان کے پاس آتا ہوں، یار اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے، اسے بھی چھوڑ، اب تو ایک ہی چیز، ایک میں ہوں اور شغلے یاد دوست. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک میں ہوں. اگر دو ہی یار ہو تو کہ بھائی بس ہم تو دو ہی ہیں، ایک میں ہوں اور ایک عبد الغفور بھائی ہیں، دو ہی ہیں ہم، ایک میں اور مولانا، ہمیں اور کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، بس ایک کافی ہے، میں اور احمد بھائی، بس اور کچھ نہیں چاہیے. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب ہم دو ہی رہ گئے ہیں، دو ہی، ایک میں اور دوست کی یاد کا مشغلہ، دوست کی یاد کا آکیوپیشن. ایک میں ہوں اور شغلے یاد دوست. اچھا بھائی اب دو ہی رہ گئے تو کیا فائدہ ہوا؟ ایک میں ہوں اور شغلے یاد دوست، سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی، سب چیزیں ایک طرف رہ گئی، اب کچھ نہیں چاہیے. اسی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوسرے شعر میں فرماتے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. دل سے اب کوئی تمنا نہیں، بڑا بننے کا شوق، مالدار بننے کا شوق، ہر تمنا، دل کی ہر تمنا رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اے اللہ، اے اللہ، تو ایسے دل میں کیسے اترے گا جس دل میں تیرے علاوہ اور بھی کوئی چاہت ہو؟ تو اللہ اب تک تو اترتا نہیں تھا، مجھے پتا تھا کہ اس میں بہت ساری گندگیاں ہیں اور بہت چاہتیں ہیں، تو یہ اللہ میں نے نکال دی، ذکر کر کر کے، ذکر کر کر کے ساری تمنائیں نکال دی، اب میرا دل خالی ہو گیا ہے، اب خلوت ہو گئی، اب میں اور تو اکیلے ہی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ شعر پڑھا تو اس شعر کو تو وہی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے، جو عارف ہو، جو اللہ کو پہچانتا ہو. ہمیں تو شعر کے وزن کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں تو صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ آخر میں یہاں بھی ہو گئی ہے اور یہاں بھی ہو گئی ہے، مگر کیا ہو گئی وہ سمجھ میں نہیں آتا. کہ شعر بہت زبردست، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. بہت مزہ آیا پڑھ کر کے بھی اور سن کر کے بھی، مگر حکیم الامت عارف تھے اور یہ ان کے مرید، تو مرید کو شیخ سے کتنا فیض ملا ہوگا اور مرید نے کتنی محنت کی ہوگی کہ وہ اس کس مقام پر پہنچ کر کے یہ شعر پڑھا ہوگا، اللہ کی کتنی معرفت کے بعد یہ شعر پڑھا ہوگا کہ کہ حکیم الامت جیسے شخص نے جب یہ شعر اٹھا تو طبیعت پھڑک اٹھی اور حکیم الامت فرمانے لگے کہ خواجہ صاحب ایسا شعر آپ نے کہا ہے کہ اگر اس وقت میرے پاس 1,00,000 روپیے ہوتے تو میں انعام میں دے دیتا، خوشی میں انعام میں 1,00,000 روپیے دے دیتا، اس زمانے کے 1,00,000 جو کروڑوں کے برابر. یہ مجلس میں آنا جانا چاہیے. آج کل ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ بیعت کیوں ہوتے ہیں، شیخ کس کو بنانا چاہیے، مقصد اس کا کیا ہے، بیعت ہو جانے کے بعد بھی کیا ہوگا ہم دونوں کے درمیان، اس سے واقف نہیں. ایک ہی بیان سن کر شوق ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بیعت کر لو. دوسروں کی دیکھا دیکھی، بہت سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اصل میں میرا دوست بیعت ہونے کے لیے جا رہا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مانا ہی نہیں، مجھے بھی کھینچ کر لے گیا، اب میں بیعت ہو گیا. برکت کے طور پہ شیخ سے بیعت ہونا ہے دل کو ذاکر بنانے کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، اچھا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بیعت ہوتے ہیں، ایک جگہ لطف نہیں آتا پھر دوسری جگہ لطف نہیں آتا تیسری جگہ، لطف مزہ بھائی کبھی کبھی اصلاح میں دیر بھی لگتی ہے، اصلاح میں دیر لگتی ہے، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، بلکہ اکثر ہماری طرف سے کوتاہی، ہماری طرف سے سستی، ہماری طرف سے غفلت، ہمیں جو کہا جا رہا ہے وہ ہم کرتے نہیں، تو قصور شیخ کا تھوڑا ہی ہے کہ آپ یہاں سے وہاں، ہماری طرف سے غفلت. اور کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہوتے ہیں مگر اس راستے کا ہمیں لطف نہیں آتا، بغیر کیفیت کے ہم چل رہے ہوتے ہیں مگر منزل کی طرف رواں دواں ہے. اسی لیے تو شیخ کے ساتھ رابطے میں رہنے کا، تاکہ اطمینان رہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں، تبھی شیخ کچھ کہہ نہیں رہے ہیں. اعلان ہوتا ہے مسجد میں کہ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ فلاں کمرے میں آ جائیں، اب چلے گئے. تو آج الحمدللہ ہم نے بہت اختصار کے ساتھ آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تزکیہ کیا ہے، تزکیہ کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے شیخ کی کیوں ضرورت ہے، اور شیخ کا انتخاب کیسے ہوگا، اور انتخاب کرنے کے بعد بس چپک جاؤ اس کے ساتھ. اب وہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے تب بھی وہ ہمارا شیخ ہے، اور غصے کے ساتھ ملے تو بھی وہ ہمارا شیخ، اگر اپنے ساتھ مسند پہ بٹھائے تو بھی ہمارا شیخ، اور کمرے سے نکال دے تو بھی ہمارا شیخ، گلے لگائے تو بھی اور اعراض کرے تو بھی ہمارا شیخ. اب جب تک ہم زندہ ہیں یا جب تک وہ زندہ ہیں یہ ہمارا شیخ، یہ ہمارے لیے دروازہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اب اس دروازے کی ہم حفاظت کریں گے، فیضان آئے گا اللہ سے، روحانیت ملے گی اللہ سے، ولایت آئے گی اللہ سے، اصلاح ہوگی اللہ سے، تزکیہ ہوگا اللہ سے، مگر واسطہ، پیٹ کون بھرتا ہے ہمارا، اللہ یا روٹی؟ اللہ، مگر واسطہ روٹی کو بنا کر. علم ہمیں کس کس سے ملتا ہے، اللہ سے یا استاد سے؟ اللہ سے، مگر واسطہ بناتا ہے. پیدا ہمیں کون کرتا ہے؟ اللہ، مگر واسطہ بناتا ہے ماں باپ کو. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ سب کچھ وہی کرتے ہیں مگر کسی کو واسطہ بناتے ہیں، اور اس واسطے کا پھر ہمیں احترام کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس واسطے سے ہمیں ملا ہے. اسی لیے ماں باپ کا احترام ضروری، استاد کا احترام ضروری، روٹی کا احترام ضروری. تو شیخ بھی واسطہ ہے، واسطہ، شیخ واسطہ. دیتا اللہ ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں, دیتا اللہ ہے اور اللہ دے گا آپ کے خلوص اور آپ کی محنت کو دیکھ کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلوص اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محنت سب سے بڑھی ہوئی تھی تو اللہ نے زیادہ ان کو دیا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا تھا تو ان کو دیا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشے کے رہنے والے, قریش سے کوئی تعلق نہیں, عربیوں سے کوئی تعلق نہیں, مگر اللہ نے ان کے خلوص کو دیکھا اور ان کی محنت کو دیکھا تو بہت آگے بڑھایا, آگے بڑھایا. جنت میں گئے معراج میں اور واپس جب آئے تو کہا کہ بلال کیا عمل کرتے ہو تم, کوئی خاص عمل کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ جب میں جنت میں گیا اور جنت کی سیر کرنے لگا تو میرے آگے آگے تو تمہارے چلنے کی آواز آ رہی تھی. اکثر ماشاءاللہ آپ حضرات میں وہ لوگ ہیں جو بیعت ہو چکے ہیں. اب محنت کرو, محنت کرو, حوالے کر دو اپنے آپ کو مشائخ کے. اور دیکھو میں یہ حوالے کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی زندگی کی ہر چیز میں آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا. آپ اپنے بیٹے کی شادی کرانا چاہیں گے وہاں بھی وہ کہے گا کہ مجھے کیوں نہیں پوچھا. نہیں, حوالے کر دو کا کیا مطلب؟ ایک طالب علم کو کہا جائے گا کہ بیٹا آپ اپنے آپ کو اپنے استاد کے حوالے کر دو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تعلیمی معاملات میں استاد جو کہے وہ کرو. استاد آپ کو مشورہ دے کہ بیٹا اس چھٹی میں آپ گھر مت جانا, مدرسے ہی میں رہو, پانچ دن کی تو چھٹی ہے, تمہارا نحو تھوڑا کچا ہے وہ میں پڑھا دوں تم کو, تو عمل کرو اس کے اوپر. استاد کے حوالے کرو یعنی آپ کی تعلیم کے سلسلے میں, تو اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کرو یعنی روحانی معاملات میں, دین کی ترقی کے معاملات میں. کبھی شیخ آپ سے یہ کہہ دیں کہ اس وقت آپ کے لیے عمرے میں جانا اتنا بہتر نہیں ہے جتنا یہ کام کرنے میں بہتر ہے, تو وہ کر لو, شیخ کی بات مان لو. اس سے کہ وہ آپ کو مشورہ دے گا آپ کے دین کو, آپ کے لیے آپ اس کے روحانی بیٹے ہیں. اور آپ حضرات کو میرے بھائی وہ اندازہ نہیں, ہمیں اندازہ نہیں کہ شیخ کو اپنے روحانی بیٹے سے کتنا تعلق ہوتا ہے, بہت محبت ہو جاتی ہے, بہت محبت ہو جاتی ہے, ان کی شفقتیں ان کی محبتیں. میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ جب میں فون کرتا تھا تو مجھ سے فرماتے تھے کہ بیٹا تمہارا صرف ایک گھر نہیں ہے, تمہارے دو گھر ہیں, لیسٹر بھی تمہارا گھر ہے, سکھر بھی تمہارا گھر ہے, جب جی چاہے آؤ, رہو یہاں, آرام کرو, تم بیمار رہتے ہیں, کام بہت کرتے ہیں, سکھر بھی آؤ, تمہارے دوسرے گھر کو بھی دیکھو. بار بار حضرت یہ فرماتے تھے. مگر جب شیخ زندہ ہوتا ہے میرے بھائیو تو شیخ سے محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے مرنے کے بارے میں نہیں سوچتے, یہ خیال ہی نہیں آتا کہ کل یہ نہیں ہوں گے. تو حضرت کے بارے میں اتنی ساری بیماریوں کے باوجود بھی مجھے ایک مرتبہ بھی خیال نہیں آیا کہ حضرت کل جا سکتے ہیں. اور یہاں اکیڈمی کی کچھ مشغولی بھی میری اس وقت ایسی تھی, میرے پاس رجال نہیں تھے, میرے ساتھ کام کرنے والے نہیں تھے, تو میری تو چاہت ایسی ہو گئی تھی حضرت سے, محبت الحمدللہ اتنی ہو گئی تھی کہ دل میرا یہ چاہتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حضرت کے ساتھ ہی پڑ جاؤں اور رہوں. کبھی میرے اوپر کوئی حالت ہوتی تھی, ہوتا ہے دنیا میں لڑائی جھگڑے حسد مخالفت, تو میں حضرت کو ایسے ہی فون کرتا تھا. اور ہماری اپنی طبیعت ایسی رہی الحمدللہ کہ کسی کی ہم نے ہمارے بزرگوں میں سے کسی تک شکایت نہیں پہنچائی آج تک. اور دل میں خیال ہی آتا ہے کہ بزرگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر وہ دل میں کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بزرگوں کی ناراضگی بہت خطرناک, بہت ہی خطرناک, دین کو نقصان پہنچتا ہے, دین کو, صرف دنیا کو نہیں دین کو نقصان پہنچتا ہے. دین میں تنزلی آتی ہے, توفیقات سلب ہو جاتی ہے. ایک شیخ طریقت تھے انہوں نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ایک فتوے کے بارے میں صرف ایک جملے کا تبصرہ کیا تھا. شیخ طریقت عربستان کے اپنے زمانے کے شیخ, مگر حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا مقام چونکہ ان سے اونچا تھا روحانیت میں, ان کا فتویٰ جب پڑھا تو فتویٰ پڑھ کر جانتے نہیں تھے کہ حضرت گنگوہی کون ہے. صرف ایک تبصرہ کیا, ایک تنقیدی جملہ کہا کہ آج اس چیز کو حلال کیا ہے, کل فلاں چیز کو بھی حلال کر دیں گے. میں مسئلہ کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ورنہ بات لمبی ہو جائے گی. آج اس کو حلال کہا ہے, کل اس کو حلال کر دیں گے. حضرت گنگوہی تو بہت بڑے فقیہ تھے, بہت بڑے فقیہ. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علامہ شامی کا فقہ میں وہ مقام نہیں ہے جو حضرت گنگوہی کا ہے. علامہ شامی جن کی کتاب کا حوالہ دیے بغیر کوئی مفتی فتویٰ نہیں لکھ سکتا, شامی کے بغیر کوئی دارالافتاء چل نہیں سکتا, کا فقہ میں حضرت گنگوہی کا مقام علامہ شامی سے اونچا ہے. اتنے بڑے فقیہ مگر یہ جانتے نہیں تھے. جانتے نہیں تو فتویٰ پڑھا, اس پہ غور نہیں کیا. جہاں حضرت گنگوہی کی نظر گئی تھی وہاں ان کی نہیں گئی. انہوں نے کہہ دیا کہ آج اس چیز کو حلال کہہ دیا, کل فنا جس کو حلال کہیں گے. بس اتنا جملہ کہا. اللہ والے تھے, انہوں نے محسوس کیا کہ میری تو ولایت ہی چلی گئی, ولایت سلب ہو گئی, ولایت سلب ہو گئی ایک شیخ کامل کی, ایک ولی پر تنقید کرنے کی وجہ سے. اب ولی تھے, جب ولایت سلب ہو گئی تو ان کو پتا چل گیا کہ میری تو ولایت چلی گئی, اور اس جملے کو بولنے پر ولایت چلی گئی. سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی اللہ والا لگ رہا ہے. فوراً سفر شروع کیا تحقیق کر کے کہ یہ کہاں رہتے کہ گنگو. تو سفر شروع کیا اور گنگو کے قریب جب پہنچے تو ڈر رہے تھے کہ یہ تو بہت اونچے پائے کے ولی ہیں. تو پیغام بھیجا کہ آپ کی شان میں گستاخی کی ہے, معافی مانگنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ بڑی اونچی شان والے تھے. اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہمارے ان بزرگوں پر, بڑی اونچی شان والے تھے. جب کسی نے پیغام پہنچایا کہ حضرت ایک بہت بڑے شیخ, بہت بڑے عالم فنا جگہ رہتے ہیں, ترکی یا عربستان یا کسی جگہ دوسرے ہمارے ہندو پاک کے علاوہ, وہ آئے ہوئے ہیں لمبا سفر کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہے, معافی مانگنا چاہتے ہیں یہاں حاضر ہو کر. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ مٹے ہوئے آدمی تھے, مٹے ہوئے آدمی تھے, مٹے ہوئے. وہ کب چاہیں گے کہ کوئی عالم, کوئی شیخ ان کے پاس آ کر معافی مانگے. حضرت نے تحقیق بھی نہیں کی کہ کیا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ان کو پیغام دے دو کہ میں معاف کر چکا ہوں. یہ قاصد کہتا ہے کہ ان سے مجھے پتا چلا کہ جیسے ہی حضرت نے فرمایا ہوگا کہ میں معاف کر چکا ہوں, وہ ولایت واپس آ گئی. اسی لیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے والد نے انتقال کے بعد کشف کے ذریعے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پر جو پیغامات بھیجے تھے کہ زکریہ ان باتوں کا خیال رکھنا, اس میں ایک بات یہ تھی کہ بزرگوں کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا, اللہ والوں کے معاملے میں بہت احتیاط کرنا, اس لیے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. ہمیں کبھی کبھی ان کی کوئی بات الٹی نظر آئے مگر وہ الٹی نہیں, وہ سیدھی ہوتی ہے. اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی شانہ نے دو ہی عمل ایسے ہیں کہ جن کے اوپر یہ اعلان کیا ہے کہ جو ان دونوں کا مرتکب ہوتا ہے اس کی میرے ساتھ جنگ ہوتی ہے. دو ہی عمل ایسے ہیں, ایک ہے سود کے بارے میں, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بحرب من اللہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو انٹرسٹ ڈیلنگ میں مبتلا ہوتے ہیں. اور دوسرا حدیث قدسی میں ہے کہ من عادالی ولین, جو شخص میرے ولی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے, لڑائی کرتا ہے, دشمنی کرتا ہے, میرے ولی کو ایذا پہنچاتا ہے, فقد آزمتہ بالحرب, تو میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے. میرے بھائیو اللہ کسی کے ساتھ لڑائی کا اعلان, کسی سے لڑائی کا اعلان کر دے, اللہ اعلان کر دے کہ میری جنگ ہے اس کے ساتھ, اس کے ایمان کی سلامتی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. تو بھئی یہ ہے تزکیہ کہ کسی شیخ کامل سے اپنے آپ کو وابستہ کرو اور وابستہ کر کے اس کی رہنمائی میں چلو. یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اکثر ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ, بس اب تو کام کرنے کی ضرورت ہے. کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے. بات ہم کرتے رہیں, آپ کرتے رہیں, سنتے رہیں, سناتے رہیں, مجلسیں ہوتی رہیں. مجلسیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ ان مجلسوں میں جو باتیں کہی جائیں ان پر عمل ہو. کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی. اب یہاں سے میرے بھائیو یہ عزم لے کر اٹھو کہ انشاءاللہ اب ہم گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اگر گناہ ہو جائے گا تو فوراً توبہ کریں گے, چاہے لاکھ مرتبہ توبہ کرنی پڑے. جو گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے شیخ کو اس کی اطلاع کریں گے, اور شیخ جو علاج بتائے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اس علاج کو اپنائیں گے. لایانی سے بچیں گے, ایسی سب چیزوں سے بچیں گے جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. معمولات کی پابندی کریں گے, ذکر کا اہتمام کریں گے, اور بری صحبت سے بچ کر, بری صحبت, معمولات کی پابندی کریں گے, ذکر کا اہتمام کریں گے, تلاوت کا اہتمام کریں گے, شیخ نے جو کچھ پڑھنے کے لیے بتلایا ہے ان سب کا اہتمام کریں گے, اور بری صحبت سے ہر حال میں بچیں گے, اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے, اور اچھی صحبت میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ, بالخصوص ان لوگوں کی جو اہل اللہ ہیں, جو اللہ والے ہیں, جو بزرگان دین ہیں, اور ان میں بھی بالخصوص ہمارے شیخ کی, اس شخص کی جس سے ہم بیعت ہوئے ہیں, ہم صحبت کو بھی اختیار کریں گے. اور اب کوشش یہ کریں گے ان ساری محنتوں کے نتیجے میں ہمارا دل اللہ اللہ کرنے والا بن جائے, ذاکر بن جائے, اور ہم بھی کہہ سکیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. ذکر کے ذریعے ہم سب نکال دیں, اور ہم بھی اللہ سے کہہ سکیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اگر میرے بھائیو ایسا ہو گیا, اگر ایسا ہو گیا تو پھر انشاءاللہ ہم زندگی بھی گزاریں گے اللہ کی مرضی کے مطابق, اور ہماری موت بھی آئے گی اللہ کی مرضی کے مطابق. ہر دم اللہ اللہ کر, ہر دم اللہ اللہ کر. تو ہر دم اللہ اللہ تب ہوگا جب دل ذاکر ہوگا. ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے حضرت مولانا محمد یحییٰ مدنی تھے کراچی میں, اور انتقال سے پہلے میری بھی حضرت سے ملاقات ہوئی ہے اور میرے اوپر شفقت فرمائی ہے حضرت نے. تو جب انتقال سے پہلے کوما میں چلے گئے, کوما میں چلے گئے تو ان کے عقیدت مندوں میں سے ایک ڈاکٹر اسی ہاسپٹل میں کام کرتے تھے, تو وہ انہیں چیک کیا کرتے تھے. تو انہوں نے دل کی دھڑکن کو چیک کیا, تو دل کی دھڑکن کو چیک کیا تو کوما کی حالت میں انہوں نے صاف سنا کہ دل کی دھڑکن سے اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی. اللہ دل کی دھڑکن, وہ آدھا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ سٹیتھوسکوپ. سٹیتھوسکوپ یہاں رکھا اور سنا تو دنگ رہ گئے, چونک گئے کہ کوما میں آدمی اور اس کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ اللہ کہہ رہا ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی بہت خدمت کی, حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی بہت توجہ لی, اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی بالکل طریق پر چلتے تھے. اللہ اللہ دل کہہ رہا ہے. ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو حضرت کا مرید ہوں, میرا تو حضرت سے تعلق ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عقیدت اور حسن زن کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو انہوں نے ہاسپٹل میں ایسے ڈاکٹر کو تلاش کیا جو بزرگوں سے اتنی زیادہ مناسبت رکھنے والے نہیں تھے, اور ان سے کہا کہ میں ان کا ہارٹ ابھی چیک کر چکا ہوں, آپ ذرا سیکنڈ چیک کیجیے, سیکنڈ اپینین بھی ہمیں چاہتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ آپ سنیے کہ ان کا دل کیا کہہ رہا ہے. تو انہوں نے جب وہ سٹیتھوسکوپ رکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی ان کی رہ گئی, پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہا کہ اس شخص کے دل سے تو اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ
کوما میں چلے گئے، کوما میں، اور ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا کہ کلینیکلی ہی از ڈیڈ، برین مر چکا ہے، ہارٹ اب دوبارہ زندہ ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہے. مگر گھر والوں کو کچھ نہ کچھ تمنائیں ہوتی ہے، تو کہا کہ نہیں ابھی ان کو رہنے دو. اور انتقال سے چند لمحے پہلے، چند لمحے پہلے انتقال سے، یہ شخص جو کلینیکلی ڈیڈ قرار دیا گیا تھا، یہ زندہ ہوتا ہے دوبارہ، زندہ زندہ ہوئے اور ہونٹ ہلنے لگے. بہن ان کی پڑوس میں بیٹھی ہوئی تھی، جب ہونٹ ہلنے لگے تو خوش ہو گئی کہ بھائی جان ہوش میں آ گئے، اچھے ہو رہے ہیں. تو کہا کہ خیریت ہے، کوئی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ تو ہونٹ ہل رہے تھے تو انہوں نے کان لگائے، کان لگائے تو وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، اللہ کا نام بول رہے تھے، اور اسی حالت میں انتقال ہو گیا. اللہ اللہ کہتے کہتے انتقال ہو گیا. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. یہ نور اللہ کی یاد کے نور سے جب سینہ بھر جائے گا تو باقی اندر کوئی ہوگا ہی نہیں کہ موت کے وقت اس کو یاد کرے گا، اسے تو اللہ ہی یاد آئے گا. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. ہر دم اللہ اللہ کرے گا، ذکر کی کیفیت ساری کیفیات کو دبا دے گی، لیلا کی محبت کو بھی دبا دے گی، مال کی محبت کو بھی دبا، ساری کیفیت دب جائے گی. اب صرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ. جب اللہ ہی اللہ ہے تو آنکھوں میں بھی اللہ، کانوں میں بھی اللہ، زبان پر بھی اللہ، اللہ ہی اللہ. نور سے بھر گیا سینہ اللہ کی یاد کے نور سے. اب جب اللہ کی یاد کے نور سے بھر گیا تو یہ بہت آسان ہو جائے گا کہ جیے تو اس کا ہو کر جی. بھائی ہر دم اللہ اللہ ہے تو اسی کی مرضی کے مطابق جیئیں گے، اور جب اسی کے مرضی کے مطابق جیئیں گے تو جیتے جیتے ہی کسی مرحلے پر موت آنے والی ہے، تو اسی کی مرضی کے مطابق مریں گے. ہر دم اللہ اللہ کر، یہ آخری پیغام، آخری پیغام اس سال کے اعتکاف کا، ہر دم اللہ اللہ کر. یہ پوری تقریر کی روشنی میں شعر سمجھیے، یہ پوری تقریر کا خلاصہ ہے. ہر دم اللہ اللہ کر، ذکر پر اتنی محنت کرو کہ دل ہر دم اللہ اللہ کرے. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، اللہ کی یاد کے نور سے سینہ بھر دے تاکہ سینے میں کسی اور چیز کے لیے جگہ ہی نہ رہے. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی، جب تک تو زندہ رہے تو اللہ کا بن کر زندہ رہے، مرے تو اس کا ہو کر مر، اور مرتے وقت بھی اس کا ہو کر مر، اس کا ہو کر مر، اس کا ہو کر مر، تاکہ موت کے وقت اگر اللہ جنت بھی دکھا دے تو تو یہ کہے کہ اللہ میں تو تیرا ہوں، جنت کا تھوڑا ہی ہوں، مجھے تو جنت دکھا رہا ہے. نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ابن الفارس رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے سارے پردے کھول دیے اور جنت کے آٹھوں دروازے ان کے سامنے کھلے ہوئے تھے، تو انہوں نے یوں کر کے چہرہ پھیر دیا، چہرہ پھیر دیا. محبت لیلا سے ہے، محبت لیلا سے ہے، اور ملاقات ہوئی تو کوئی اور نکلی، تو چہرہ پھیر دے گا کہ یہ صورت کہاں سے آ گئی، میں تو لیلا کی تلاش میں آیا تھا. تو کہا انتظار کرتا رہا پورا سال، پوری زندگی، کہ کب روح نکلے کہ اللہ کو دیکھوں، کب روح نکلے کہ اللہ کو دیکھوں، اور اب جب ملاقات کا وقت آیا تو آپ مجھے جنت دکھا رہے ہیں. آٹھوں دروازے جنت کے کھلے، حور و گلمان، محلات، قصور، نہریں، سب کچھ سامنے. انہوں نے یوں کر کے چہرہ پھیر دیا، اور چہرہ پھیر کر کے ایک شعر پڑھا، لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیتو فقد ضیعت ایامی. لو کان منزلتی عندکم فی الحب، میں یہ سمجھتا رہا کہ ہمارا اور آپ کا عشق و محبت کا تعلق ہے، اور ہمارا آپ کی نظر میں ایک مقام ہے کہ یہ میرا عاشق ہے. اگر ہمارے اور آپ کے تعلق کا یہی معنی ہے اور آپ کی نظر میں ہمارا اتنا ہی مرتبہ ہے کہ آج جب آپ سے ملاقات ہو رہی ہے تو بجائے خود ملنے کے آپ ہمیں جنت دکھا رہے ہیں، یہ جنت کا کھلونا، میں نے تو میری عمر ضائع کر دی، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، ذکر کر کے، تہجد پڑھ کے، مجاہدے کر کے، میں نے میری عمر ویسٹ کر دی، اس لیے کہ میں نے یہ سارا کام جنت کے لیے نہیں کیا تھا. لو کان منزلتی فی الحب عندکم ما قد رأیتو، آپ کی نظر میں میرا اتنا ہی مقام، اتنا ہی مقام کہ آپ مجھے جب ملاقات کا وقت آ رہا ہے تو جنت دکھا رہے ہیں،
میں نے میری عمر ضائع کر دی اور یوں کر کے چہرہ پھیر لیا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے پردے سارے بند کر دیے, پردے سارے بند کر دیے. اور اس دنیا میں چونکہ اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ان آنکھوں سے, اس لیے خاص تجلی اللہ نے ظاہر فرمائی, جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تجلی ظاہر فرمائی تھی. بس اس تجلی کو دیکھ کر کے روح پھڑکتی ہوئی نکل کر اللہ کی ملاقات کے لیے چلی گئی. جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. میرے بھائیو بس سارے رشتے چھوڑ دو. میں میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی ایک شعر بار بار پڑھا کرتے تھے, اس پر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. بابا سب سے رشتہ توڑ, بابا سب سے رشتہ توڑ, بابا رب سے رشتہ جوڑ. سب سے رشتہ توڑو, رب سے رشتہ جوڑو. اور سب سے رشتہ توڑنے اور رب سے رشتہ جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ دل پر محنت کر کے کسی کامل شیخ کی سرپرستی میں, رہنمائی میں دل کو ذاکر بنایا جائے, اور دل میں اللہ کو اتنا داخل کیا جائے, اللہ کے نام کو اتنا داخل کیا جائے کہ باقی ساری چیزیں نکل جاوے اور سب چیزوں سے رشتہ ٹوٹ جاوے. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. بابا سب سے رشتہ توڑ, بابا سب سے, بابا رب سے رشتہ جوڑ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرماوے, اعتکاف کو قبول فرماوے. جو کچھ ٹوٹا پھوٹا ہو سکا اس قابل تو نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے, مگر اللہ اپنی کریمی سے, اپنی رحیمی سے ان سب چیزوں کو قبول فرما لیں. اور اللہ تعالی شانہ باقی جو گھڑیاں رہ گئی ہیں آج مغرب تک یا کل مغرب تک, اور اس کے بعد زندگی کی جو گھڑیاں رہ گئی ہیں, ان سب کی قدردانی کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اپنے مشائخ سے کامل وابستگی نصیب کرے, اور جن کے پاس شیوخ نہیں ہے اللہ تعالی انہیں اچھے اچھا مشفق اور مہربان شیخ نصیب کر دے, اور مناسبت تامہ عطا فرمائے, اور اس کی قدردانی کی اس کو توفیق دے, اور اسے بھی اللہ تعالی شانہ اپنی معرفت تک پہنچائے. اللہ ہم سب کو, اللہ ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرماوے, اپنی محبت عطا فرماوے, اپنا تعلق نصیب فرماوے, اپنے اس شاق میں شامل فرماوے, سستی غفلت سے ہماری حفاظت فرماوے, ہمارے اپنے ارد گرد جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان میں شیخ بھی ایک نعمت ہے, اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرماوے. ہم نے اپنے لیے جو کچھ مانگا اللہ تعالیٰ پوری امت کو یہ نعمتیں نصیب فرماوے, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں انتہائی درجے کی مقبولیت عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ شانہ اپنے نام پر اپنی یاد پر زندہ رکھے, اور اللہ تعالیٰ اپنے نام پر اپنی یاد پر موت عطا فرماوے. انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں رفاقت عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.